السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الجنائز جنازے کے احکام و مسائل حدیث نمبر 1252. کسی مرد کا کسی عورت سے قبر کے پاس یہ کہنے کہ صبر کر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم لوگ کتاب الجنائز پڑھ رہے تھے اور ہم نے جنازے کا معنی اور وہ پڑھا تھا کہ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب. اور سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں فی الحال, اسپیشلی ہمارے برصغیر ہند و پاک میں, وہ یہی ہے کہ ہم پیدائش, شادی بیاہ کے معاملات اور اسپیشلی موت کے جو معاملات ہیں وہ ہم سنت سے حاصل کریں, کیونکہ سب سے زیادہ لاپرواہی اور سب سے زیادہ شرک اور بدعت یہی تین معاملات میں پائے جاتے ہیں, اسپیشلی موت کے تعلق سے جو چیزیں ہیں. تو اس کو ہمیں چینج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے کتاب الجنائز فرسٹ لیول میں ہی رکھا تھا صحیح بخاری میں, کہ یہ باتیں سب کو معلوم ہو جائیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہم سے آدم بن نبی ایاس نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے شعبہ نے, کہا کہ ہم سے ثابت نے, ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. آپ نے اس سے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر. ایکچولی بہت طویل حدیث ہے اور دوسری تمام کتابوں میں بھی اس حدیث کی تفصیل ملتی ہے کہ ایک عورت جو بہت بے صبری ہو رہی تھی اور اس نے رسول اکرم سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم پر یہ مصیبت نہیں گزری ہے لہٰذا تم نہیں جانتے. جب بعد میں اس کو بتایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تو بعد میں رسول اکرم کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. تب رسول اکرم نے کہا تھا کہ صبر تو وہ ہے جو صدمے کے اولا یعنی شروع میں کیا جائے. تو یہاں پر اصل میں امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ ایک عورت قبر کے پاس تھی اور رو رہی تھی. تو امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں, لیکن یہ کہ زوارات نہ ہوں. ہمارا دین ہمیں مسلسل یا بار بار وہاں پر وزٹ کرنے سے منع کرتا ہے, کیونکہ اس سے شرک اور بدعات پھیلنے کا خطرہ ہے. جیسے کہ آج کل آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ خواتین ہی زیادہ مزار پرستی میں مبتلا ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے منع کیا گیا ہے. لیکن جایا جا سکتا ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے, ایسا سمجھیں. میت کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دینا اور وضو کروانا. اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سعید بن زید کے بچے عبد الرحمن کو خوشبو لگائی, پھر اس کی ناش اٹھا کر لے گئے اور نماز پڑھی, پھر وضو نہیں کیا. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا زندہ ہو یا مردہ. سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر سعید بن زید کی ناش نجس ہوتی تو میں اسے چھوتا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کئی صحابہ کے اثر کو یہاں لایا گیا ہے اور دلیل کے طور پر رسول اکرم کی ایک حدیث کا چھوٹا سا جملہ بھی لایا گیا ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے, نجس نہیں ہوتا ہے. تو جو لوگ کراہت کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بچے کو غسل دینے کے بعد یا اس کو کفن پہنانے کے بعد یا اس کو دفن کرنے کے بعد نہانا چاہیے یا وضو کرنا چاہیے, تو ضروری نہیں ہے. بلکہ آپ نے اگر کسی کو غسل دیا ہو میت کو, یا کفن پہنایا ہو یا دفن کر کے آئے ہوں, تو بعد میں آ کر آپ کو غسل کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں, غسل آپ نے میت کو غسل دیا ہو اس کے بعد غسل کرنا خود مستحب ہے, پسندیدہ ہے, لیکن کمپلسری نہیں ہے. ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے, اور ان سے ایوب سختیانی نے, اور ان سے محمد بن سیرین نے, ان سے ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب یا ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی, آپ وہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ تین یا پانچ مرتبہ غسل دے دو, اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو. غسل کے پانی میں بیری کے پتے ملا لو, اور آخر میں کافور, یہ کہا کہ کچھ کافور کا استعمال کر لینا, اور غسل سے فارغ ہونے پر مجھے خبر دینا. چنانچہ ہم نے جب غسل دے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. آپ نے ہمیں اپنا ازار دیا اور فرمایا کہ اسے ان کی قمیص بنا دو. آپ کی مراد اپنے ازار سے تھی, جو آپ نے اپنا ازار دیا تھا کپڑا, وہ آپ نے اپنی بیٹی کے قمیص کے طور پر بطور استعمال کے دیا. تو ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن مرنے سے ناپاک نہیں ہو جاتا, اور غسل محض بدن کو پاک صاف کرنے کے لیے دیا جاتا ہے, اس لیے غسل کے پانی میں بیری کے پتے ڈالنا مسنون ہوا. کیوں میت کو غسل دیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کا جسم صاف ہو جائے، کیونکہ بیری کے پتے ڈالنا اس بات کی علامت ہے، کیونکہ بیری کے پتوں کے پانی میں یا بیری کے پتوں میں جھاگ ہوا کرتا تھا، یعنی کسی بھی چیز کو دھونے یا اس کی کوئی چیز ختم کرنے کے لیے بیری کے پتے استعمال کیے جاتے تھے، اس وجہ سے اس کو استعمال کیا گیا. اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اثر کو امام مالک نے معتم میں وصل کیا ہے، لائے ہیں کہ اگر مردہ نجس ہوتا تو عبداللہ بن عمر اس کو نہ چھوتے نہ اٹھاتے، اور اگر چھوتے تو پھر اپنے اعضاء کو دھوتے تھے. تو یہاں پر امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو میت کو نہلائے وہ غسل کرے اور جو اٹھائے وہ وضو کرے، تو یہ حکم نہیں ہے رسول اکرم کا، اور یہ حدیث کو کہتے ہیں کہ ضعیف ہے. اور جو صحیح حدیث ہے آپ کی، اس میں آپ نے فرمایا کہ مومن نجس نہیں ہوتا. تو اس سے کیا پتہ چلا ہے کہ صحابہ کرام جب کسی کو غسل دیتے یا ان کو کفن پہناتے یا دفن کرتے تو نہ وضو کو ضروری سمجھتے تھے نہ غسل کو ضروری سمجھتے تھے، یعنی خود کے لیے، جو زندہ ہے ان کے لیے. اور ایک اثر ہے صحابہ کا ابن ابی شیبہ میں، سعد بن ابی وقاص کا ہے، کہ ان کو سعد رضی اللہ عنہ کو سعید بن زید کے مرنے کی خبر ملی. دیکھیں دونوں بھی عشر مبشر ہیں، سعد بن وقاص بھی اور سعید بن زید بھی. تو جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو سعید بن زید کے مرنے کی خبر ملی تو وہ گئے اور ان کو غسل اور کفن دیا، خوشبو لگائی اور گھر میں آ کر غسل کیا، اور کہنے لگے کہ میں نے گرمی کی وجہ سے غسل کیا ہے، نہ کہ مردے کو غسل دینے کی وجہ سے. یعنی آپ دیکھیں اتنے واضح انداز میں انہوں نے اس بات کو کلیریفائی کیا، یعنی صحابہ کا اور اسپیشلی عشر مبشرہ کا کیا طرز عمل تھا. اگر وہ نجس ہوتا تو میں کیوں ہاتھ لگاتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنا ازار تبرک کے طور پر عنایت فرمایا، اس لیے ارشاد ہوا کہ اسے قمیص بنا دو، یہ ان کے بدن مبارک سے ملا رہے. اور جمہور کے نزدیک میت کو غسل دلانا فرض ہے، یعنی میت کو غسل دینا فرض ہے، لیکن میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل کرنا فرض نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس پر کرنے پر اجر اور ثواب ہے آپ کو. تو پھر کیا بات نہیں پتہ چلی کہ آپ اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا کسی میت کو غسل دینے کا تو آپ اس کو غسل دے دیں گے، لیکن خود کا غسل کرنا یا خود کا وضو کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اچھا آپ کو چھینٹے آپ کے اوپر اڑے ہوں گے، آپ کے کپڑے سے خراب ہوئے ہوں گے، اس بنا پر اگر آپ غسل کرنا چاہیں تو کر لیں، ادروائز کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میت کو طاق مرتبہ غسل دینا مستحب ہے. سیم وہی حدیث ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی حدیث ہے، اور ام عطیہ ہی اس کی راوی ہے، لیکن ہم یہ حدیث دوبارہ پڑھیں گے تاکہ، کیونکہ اس میں ایک بات کا اور اضافہ ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم رسول اکرم کی بیٹی کو غسل دے رہی تھی کہ آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ تین یا پانچ مرتبہ غسل دو یا اس سے بھی زیادہ، پانی اور بیری کے پتوں سے، اور آخر میں کافور بھی استعمال کرنا، پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا. جب ہم فارغ ہوئے تو آپ کو خبر دی، آپ نے اپنا ازار عنایت فرمایا اور فرمایا کہ اندر اس کے بدن پر لپیٹ دو. ایوب نے کہا کہ مجھ سے حفصہ نے بھی محمد بن سیرین کی حدیث اسی طرح بیان کی تھی. حفصہ کی حدیث میں تھا کہ طاق مرتبہ غسل دینا، اور اس میں یہ تفصیل بھی تھی کہ تین یا پانچ یا سات مرتبہ غسل دینا، اور اس میں یہ بھی بیان تھا کہ میت کی دائیں طرف سے اور اعضائے وضو سے غسل شروع کیا جائے. اور یہ بھی اس حدیث میں تھا کہ ام عطیہ نے کہا کہ ہم نے کنگھی کر کے ان کے بالوں کو تین لٹوں میں تقسیم کر دیا تھا. تو یہ بھی پتہ چلتا ہے، آپ دیکھیں مزید اور باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ دائیں طرف سے غسل کی شروعات کرنی چاہیے اور وضو کے اعضاء سے غسل کی شروعات کرنی چاہیے، اور یہ کہ کنگھی بھی کرنی ہے اور تین لٹیں بھی بنانی ہے، یعنی تین لٹیں بنا کر چوٹیاں ڈالی جا سکتی ہیں اس کی، جیسے تین ہم حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نا بالوں کو اور پھر ایک چوٹی بناتے ہیں ویسا، اور بال سامنے رکھے جائیں گے. یہاں اس حدیث میں نہیں، اگلی حدیث میں آئے گا وہ انشاءاللہ. تو معلوم ہو کہ عورت کے سر میں کنگھی کر کے اس کے بالوں کی تین لٹیں گوند کر پیچھے ڈال دینا چاہیے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا بھی یہی اوپینین ہے اور قول بھی ہے. اس بیان میں کہ میت کی دائیں طرف سے غسل شروع کیا جائے، تو رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ دائیں طرف سے غسل شروع کیا جائے اور وضو کے اعضاء سے غسل شروع کیا جائے. ہر اچھا کام دائیں طرف سے شروع کیا جاتا ہے. تو آپ غسل کیسے دیں گے؟ یعنی پہلے میت کو لیٹی ہوئی ہوگی میت، تین بکیٹ میں یا تین کنٹینر میں پہلے سے پانی جمع رکھیں گے، پہلا والا پانی سادہ ہوگا، دوسرے والے پانی میں یا پہلے پانی میں بھی اور دوسرے پانی میں بھی بیری کے پتے ڈال کر ابالا جائے گا اس پانی کو، تھرڈ والا یہ جو آخری پانی ہوگا اس میں کافر ملا ہوگا. اور پہلے پیٹ دبا کر جو کچھ اندر ہے وہ نکال دیا جائے گا, اس کے بعد جو غسل دینے والا ہے وہ خود نیت کرے گا, بسم اللہ کہہ کے شروعات کی جائے گی. اور پہلے جس طرح سے وضو کے اعضاء دھوتے ہیں پہلے اس طرح کا وضو کروایا جائے گا میت کو. اس کے بعد پھر دائیں طرف سے پورے بدن پر اوپر سے پانی بہایا جائے گا, جو بھی ہے لکوڈ سوپ وغیرہ جو ہے وہ لگا کے. پھر اس طرح سے پیچھے ٹرن تھوڑا سا کر کے رائٹ سائڈ میں بیک سے کیا جائے گا, پھر اس طرح سے لیفٹ میں اوپر سے, پھر لیفٹ میں پیچھے سے, اور بال دھوئے جائیں گے. اور پھر بالوں کی کنگھی کر کے چوٹی بنا کر پیچھے ڈال دیا جائے گا. تو اگلی تین احادیث سیم وہی ہے, سیم وہی جو کہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں, جو ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں, کہ اس بیان میں کہ کیا عورت کو مرد کے ازار کا کفن دیا جا سکتا ہے. پھر میت کے غسل میں کافر کا استعمال آخر میں ایک بار کیا جائے, اور میت عورت ہو تو غسل کے وقت اس کے بال کھولنا. ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ میت عورت کے سر کے بال کھولنے میں کوئی حرج نہیں. ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وحب نے, اور انہیں ابن جریج نے خبر دی. ان سے ایوب نے بیان کیا, میں نے حفصہ بنت سیرین سے سنا, انہوں نے کہا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے ہم سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اکرم کی صاحبزادی کے بالوں کو تین لٹوں میں تقسیم کر دیا تھا, پہلے بال کھولے گئے, پھر انہیں دھو کر ان کی تین چوٹیاں کر دی گئیں, ٹھیک ہے, اور پھر ان کو پیچھے ڈال دیا گیا. میت پر کپڑا کیوں کر لپیٹنا چاہیے, یعنی کیسے ہو؟ حسن بصری نے فرمایا کہ عورت کے لیے ایک پانچواں کپڑا چاہیے, جس سے قمیض کے نیچے رانے اور سرین باندھے جائیں. اس کو ابن شیبہ نے وصل کیا ہے. امام حسن بصری کہتے کہ عورت کے کفن میں پانچ کپڑے سنت ہیں, اور ابو داؤد میں لیلہ بنت قائف سے یہ کہ میں بھی ان عورتوں میں تھی جنہوں نے ام کلثوم بنت رسول کو غسل دیا تھا, پہلے آپ نے کفن کے لیے تہبند دیا, پھر کرتا اور اوڑھنی یعنی سربند, پھر چادر, پھر لفافے میں لپیٹ دی گئی. تو معلوم ہو کہ عورت کے کفن میں پانچ کپڑے سنت ہیں اگر میسر ہوں, ورنہ مجبوری میں ایک بھی جائز ہے. تو ٹھیک ہے, تین کپڑوں سے بھی آپ کفن دے سکتے ہیں اور پانچ کپڑوں سے بھی عورت کو دے سکتے ہیں, لیکن مردوں کے لیے بس تین ہی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں چاہیے. تو اگلی حدیث بھی یہی ہے, اور سیکنڈ والی حدیث بھی ہے کہ اس بیان میں کہ کیا عورت میت کے بال تین لٹوں میں تقسیم کر دیے جائیں, اور پھر عورت کے بالوں کی تین لٹیں بنا کر اس کو پیچھے ڈال دیا جائے. حدیث نمبر 1263 دیکھیے. ہم سے مسدد نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے یحیی بن سعید نے, ان سے ہشام بن حسان نے, اور کہا کہ ہم سے حفصہ نے بیان کیا, ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے, کہ رسول اکرم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا تو رسول اکرم تشریف لائے, پھر وہی ساری باتیں ہوئی. چنانچہ فارغ ہو کر ہم نے آپ کو خبر دی تو آپ نے ان کے کفن کے لیے اپنا ازار عنایت کیا, ہم نے اس کے سر کے بالوں کی تین چوٹیاں کر کے انہیں پیچھے کی طرف ڈال دیا تھا. اب دیکھیں یہاں پر حدیث میں بہت ہی واضح الفاظ ہیں, اس کو آپ انڈر لائن کر لیں کہ بالوں کی تین چوٹیاں کر کے انہیں پیچھے کی طرف ڈال دیا تھا, تو بالوں کا گوندھنا بھی ثابت ہوا, یعنی آپ چوٹی بھی ڈالیں گے. اگر جس عورت کے بال لمبے ہوں بڑے ہوں تو اس کی چوٹی ڈالی جا سکتی ہے, جن کے بال ہی کسی بیماری یا کسی وجہ سے اتنے چھوٹے کر کے کاٹ دیے گئے ہوں تو پھر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, یعنی بس کنگھی کر کے پیچھے لا کر چھوڑ دیا جائے گا. تو یہ جو سامنے بال ڈالنے کا طریقہ ہے وہ صحیح, جو مسلمان جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں اہل سنہ والجماعہ ان کا طریقہ کار نہیں ہے, بلکہ دوسرے سیکٹ کا طریقہ کار ہے بالوں کو سامنے رکھنا عورت میت کے. تو یہ بات آپ خاص طور سے یاد رکھیں کہ عورت کے بالوں کی چوٹی بنا کر پیچھے کی طرف ڈالا جائے گا, سامنے نہیں رکھا جائے گا. کفن کے لیے سفید کپڑے ہونے مناسب ہیں. ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم کو عبداللہ نے خبر دی, انہوں نے کہا کہ ہمیں ہشام بن عروہ نے خبر دی, انہیں ان کے باپ عروہ بن زبیر نے, اور انہوں نے ان کی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے, کہ رسول اکرم کو یمن کے تین سفید سوتی دھلے ہوئے کپڑوں میں کفن دیا گیا, ان میں نہ قمیض تھی نہ امامہ, یعنی کہا جاتا کہ تینوں کپڑے ایک جیسی چادریں تھیں بس, یہ ساری کی ساری اسی کو لپیٹا گیا تھا. پہلے اندر سے ایک بدن لپیٹا گیا, پھر اس کے بعد دوسرا سر کی طرف سے لپیٹا گیا, اور تیسری والی کو سر پورا کور کرنے کے لیے لپیٹا گیا. تو مردوں کے لیے یہی تین کپڑے سنت ہیں, اور امامہ باندھنا میت کے لیے بدعت ہے. اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو سفید کپڑوں میں کفن دیا کرو. تو عائشہ رضی کی حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے یہاں پر اتنی عجیب قسم کی رسم رائج ہیں, بدعات ہیں, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی تو چونکہ وہ دلہا دلہن نہیں بن سکے لہٰذا ان کو کون سا لباس دیا جائے کفن کے طور پر. لڑکیاں تو ان کو ریڈ لباس دیا جاتا ہے, ہے نا, ریڈ کفن دیا جاتا ہے. اور کچھ عجیب عجیب طریقے سے بھی کچھ کرتے ہیں, کچھ اور ساتھ میں رکھا جاتا ہے. تو مرتے وقت تو کچھ زیادہ ہی رسم و رواج ہمارے پر رائج ہیں. زندگی میں تو کبھی نہیں کرتے, مرتے وقت ساری محبتیں چھوٹ جاتی ہیں اور میت کا پیچھا نہیں چھوڑتے. کہیں کفن سنت کے خلاف دیتے ہیں, کہیں کچھ اور کرتے ہیں, کہیں کچھ چادر ڈالتے ہیں, کہیں میت پر شامیانہ تانتے ہیں, کہیں تیسرا چالیسواں چہلوم برسی, کہیں قبر پر پیروں مریدوں کو کسی کو بٹھا کر قرآن پڑھواتے ہیں, کہیں پر شجرہ رکھتے ہیں یا کہیں پر درخت لگاتے ہیں, کہیں قبر پر چراغ جلایا جاتا ہے, کہیں شندل یا شیرینی تقسیم کی جاتی ہے, چادر چڑھائی جاتی ہے, کہیں قبر پر میلہ لگایا جاتا ہے اور اس کا نام عرس رکھتے ہیں, کہیں قبر کو پختہ بنا دیتے ہیں اور اس پر عمارت یا گنبد اٹھاتے ہیں. یہ تمام امور بدعت میں سے ہیں, ممنوع ہیں, خلاف سنت ہیں. اور اب ایک نیا چلن عام ہوا ہے, کہا جاتا ہے کہ اب قبروں پر پنکھے اور اے سی بھی لگا رہے ہیں. یہ آنکھوں دیکھا واقعہ کسی نے اپنا بیان کیا ہے, کسی شہر کا, کسی بڑے شہر کا, کہ ان کے یہاں پر قبرستان میں کئی جگہ اے سی لگے ہوئے ہیں قبروں کے پاس, اور ایک مجاور بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمیشہ لائٹ جلتا ہوا رکھتا ہے وہاں پر, کیونکہ اندر اس کی وجہ سے وہ مرنے والے کو قبر میں اے سی کی ٹھنڈک پہنچے. آپ خود مجھے بتائیے, اپنے ہی ہنسی اڑوانے والا کام نہیں ہے یہ؟ زندوں کے لیے تو بےچاروں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں اور مردوں کے لیے اے سی لگا رکھے ہیں. جی, پیر اور جمعرات کا دن مخصوص کیا جاتا ہے قبرستان جانے کے لیے. تو یہ سب بدعات ہیں, خرافات ہیں, اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کچی ہے, کوئی پکی نہیں ہے. اگر سب سے زیادہ حقدار تھے تو پھر کون تھے آرام جن کو پہنچایا جائے؟ تو رسول اکرم تھے, تو آپ کے لیے نہ پنکھا ہے نہ اے سی ہے. اور رسول اکرم کے کفن میں جو چادریں تھیں, سہولیہ سے آیا ہے, ایک شہر تھا یمن کا واللہ اعلم, تو وہ وہاں کی بنی ہوئی تھی چادریں, یا سہول کاٹن کو کہتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ سہولیہ سین اور ہا کے دمے کے ساتھ ہے, اور سین کا فتح بھی روایت کی, یعنی سہولیہ بھی پڑھیں گے اس کو, سہولیہ بھی پڑھیں گے, جو ایک گاؤں کی طرف نسبت ہے جو یمن میں واقع تھا. اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ سفید صاف ستھرا کپڑا ہے جو سوتی ہوتا ہے, یعنی کاٹن کا ہوتا ہے. اور سہول سہل کی جمع ہے, اور وہ سفید دھلا ہوا کپڑا ہوتا ہے. تو ایسا کپڑا جو دھو کر صاف و شفاف کر دیا جائے, یعنی رسول اکرم کا جو کفن تھا اصل میں دھلی دھلائی چادریں تھیں جو سفید تھیں, اور ہلکی سی دھاریاں تھیں اس کے اوپر, سیلف ڈیزائن میں ہوگی دھاریاں شاید, واللہ عالم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سفید کفن ہی مسنون ہے یا مستحب ہے. دو کپڑوں میں کفن دینا. ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے حماد نے, ان سے ایوب نے, ان سے سعید بن جبیر نے, اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص میدان عرفہ میں احرام باندھے ہوئے کھڑا ہوا تھا کہ اپنی سواری سے گر پڑا اور سواری نے اسے کچل دیا. رسول اکرم نے فرمایا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر دو کپڑوں میں انہیں کفن دو, اور یہ بھی ہدایت فرمائی کہ انہیں خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ان کا سر چھپاؤ, کیونکہ یہ قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. تو اس سے پتا چلا کہ حالت احرام میں, یعنی جو محرم ہوتا ہے شخص جو احرام پہنا ہوتا ہے, اگر اس کی حالت میں موت واقع ہو جائے تو اس کو انہی دو کپڑوں میں کفن دیا جائے گا, لہٰذا اس کا سر بھی کھلا ہوگا اور تین کپڑوں کی بجائے دو کپڑے ہوں گے. تو ثابت ہوا کہ محرم کو دو کپڑوں میں دفنایا جائے کیونکہ وہ حالت احرام میں ہے, اور محرم کے لیے احرام کے صرف دو ہی چادریں ہیں. اور اس کے علاوہ عام دنوں میں اگر مسلمان کا کسی کا انتقال ہو تو مرد کے لیے تین چادریں ہیں اور عورت کے لیے پانچ کپڑے مسنون ہیں. لیکن کوئی ایسی سچویشن ہو جہاں پر کپڑا دستیاب نہ ہو, یا کفن اویلیبل یا میسر نہ ہو, یا ایک ساتھ بہت ساری موت واقع ہو گئی ہو, تو کم ان ایک کپڑے میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے. اور محرم کے لیے بھی یہ آتا ہے کہ غسل تو ان کو دینا ہے, اور انہی دو کپڑوں میں ان کو کفن دیا جائے گا, لیکن ان کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی, نہ سر ڈھانکا جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلا, اس لیے امام بخاری اقلی حدیث اسی لیے لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جب محرم کو خوشبو نہیں لگانی تو مطلب جو محرم نہیں ہے اس کو خوشبو لگائی جا سکتی ہے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جو بھی میت واقع ہوتی ہے کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو اس کو یا تو کافور والی خوشبو لگائی جاتی ہے, ریحان نامی پاؤڈر آتا ہے وہ خوشبو لگائی جاتی ہے. حدیث نمبر 1269, قمیص میں کفن دینا اس کا حاشیہ سلا ہوا ہو یا بغیر سلا ہوا ہو. ہم سے مسدد نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے یحیی بن سعید قطان نے اور ان سے عبیداللہ عمری نے کہا کہ ہم سے نافع نے عبداللہ بن عمر سے بیان کیا, جبکہ جب عبداللہ بن ابی جو عبداللہ بن ابی جو تھا وہ منافق, اس کی موت واقع ہوئی تو اس کا بیٹا, یعنی جو بیٹا تھا وہ تو صحابی اچھے تھے عبداللہ, وہ رسول اکرم کی خدمت میں آئے اور اس کی کہ یا رسول اللہ والد کے کفن کے لیے آپ اپنی قمیص عنایت فرمائیے اور ان پر نماز پڑھیے اور مغفرت کی دعا کیجیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص عنایت کی اور فرمایا مجھے بتانا میں نماز جنازہ پڑھوں گا. عبداللہ نے اطلاع بھجوائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو پیچھے سے پکڑ لیا اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے, جیسا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تو ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو. اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی, اس کے بعد یہ آیت اتری کہ کسی بھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھانا. اب واضح حکم آ گیا سمجھے, ٹھیک ہے؟ تو تب رسول اکرم نے پھر اس کے بعد نہیں پڑھائی. تو یہ عبداللہ بن ابی ہم سب جانتے ہیں جو منافقین کا سردار تھا, اور عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے تھے وہ بیٹے صحیح سچے مسلمان اور اچھے صحابی تھے, تو ان کے ریکویسٹ پر رسول اکرم چلے گئے تھے. اسی کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم نے جب اپنی قمیص اس کو بطور کفن کے دی تو اس کا مطلب ہے کہ سلا ہوا کپڑا بھی کبھی اس طرح سے مجبوری میں یا کچھ اور وجہ ہو تو کفن دیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو یہ عبداللہ بن ابی بہت ہی مشہور منافقین میں سے تھا جو جنگ احد میں یا اس موقع پر راستے سے کتنے ہی لوگوں کو بہکا کر واپس لے گیا تھا, اور ہر دفعہ اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہا, اسپیشلی مہاجرین کو تو بہت زیادہ ان کا غصہ کرتا تھا, اور اسی لیے منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو منع کر دیا تھا کہ نہ ان کے لیے استغفار کریں اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھیں. بغیر قمیص کے کفن دینا, ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے اور ان سے ہشام بن عروہ نے, ان سے عروہ بن زبیر نے, ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سوتی دھلے ہوئے کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں نہ قمیص تھی اور نہ امامہ تھا, ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مردوں کا کفن کیسا ہوگا. کفن کی تیاری میت کے سارے مال میں سے کرنی چاہیے. حدیث 1274, اور عطا اور زہری اور عمرو بن دینار اور قتادہ کا یہی قول ہے, اور عمرو بن دینار نے کہا کہ خوشبو کا خرچ بھی سارے مال سے کیا جائے, اور ابراہیم نخعی نے کہا کہ پہلے مال میں سے کفن کی تیاری کریں, پھر قرض ادا کریں, پھر وصیت پوری کریں, اور سفیان ثوری نے کہا کہ قبر اور غسال کی اجرت بھی کفن میں داخل ہے, یعنی جو غسل دینے والا ہوگا اس کی اجرت بھی اور کفن کی بھی اجرت مال میت کے مال ہی میں سے لی جائے گی. ہم سے احمد بن محمد مکی نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے, ان سے ان کے باپ سعد نے, ان سے ان کے والد ابراہیم بن عبد الرحمان نے بیان کیا کہ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک دن کھانا رکھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے, وہ مجھ سے افضل تھے, لیکن ان کے کفن کے لیے ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز مہیا نہ ہو سکی. اس طرح جب حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے یا کسی دوسرے صحابی کا نام لیا, وہ بھی مجھ سے افضل تھے, لیکن ان کے کفن کے لیے بھی صرف ایک ہی چادر مل سکی. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چین اور آرام کے سامان ہم کو جلدی سے دنیا میں دے دیے گئے ہوں. پھر وہ رونے لگے. سبحان اللہ, کیسے تھے صحابہ آپ دیکھیں, کتنی ان کو آخرت کی فکر تھی. اور کچھ صحابہ تھے نا ایسے, آپ لوگ جانتے ہوں گے, جنہوں نے صرف قربانیاں ہی قربانیاں دی, ان کو اسلام کا وہ والا وقت نہیں ملا جس میں پھل ملنے کا وقت آیا تھا, سمجھے؟ وہ صرف قربانیاں دے کر چلے گئے تھے, کیونکہ ایک وقت مسلمانوں پر ایسا بھی آیا صحابہ ہی کے دور میں کہ دولت کی ریل پیل ہو گئی, کثرت سے مال غنیمت آنے لگا, مسلمانوں نے بہت دور دراز کے علاقوں کو جا کر فتح کیا اور ان کے ہاتھ پر بہت زیادہ مال غنیمت آیا ان کے پاس. تو اسی لیے عبد الرحمان بن عوف کو یہ احساس ہوا اور وہ رو پڑے کہ ہم کو کہیں دنیا میں ہی تو ساری نعمتیں نہیں دے دی جا رہی ہیں, اور اللہ نہ کرے کہیں ہم آخرت میں محروم نہ ہو جائے. یہ وہ صحابی ہے جو کہہ رہے ہیں اس طرح سے ان کو ڈر لگ رہا ہے جبکہ انہوں نے اپنا کتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا. آپ بتائیں, پھر آپ بتائیں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. ہم کچھ نہ کر کے بھی ہمیں ساری امیدیں اور یقین ہے کہ اچھا ہم تو بخشے بخشائیں. آج یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہم کوئی بھی چیز کو ایز اے گرانٹیڈ لیتے ہیں اور اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دینا چاہتے. اور صحابہ کرام سب کچھ کرنے کے باوجود بھی, سب کچھ دینے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے تھے کہ ہم سے کہیں حساب کتاب نہ ہو جائے. کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف روزہ سے تھے اور جب ان کے سامنے چیزیں لا کر رکھی گئیں تو اس کو دیکھ کر رو پڑے کہ اتنی نعمتیں, اور پھر بغیر بس صرف کھجور سے افطار کر کے چل پڑے, یعنی انہوں نے واپس وہ چیزیں کھائی بھی نہیں. کیسے تھے صحابہ آپ سوچیں. بالکل اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, اس بات کو ہم ایسا لے لیتے ہیں کہ بس ہم کچھ بھی کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو بہرحال اس سے کیا ثابت ہوا کہ اگر کفن کے لیے چادریں میسر نہ ہو یا کپڑا کم ہو تو اس صورت میں کم کپڑے کا بھی کفن دیا جا سکتا ہے, لیکن بہتر اور پسندیدہ اور مستحب یہی کہ اچھا پورا مکمل کفن دیا جائے جس سے پوری طرح بدن کور ہو جائے, ڈھک جائے. اور جو مال کے خرچ کرنے کے بارے میں ہے تو اس میں یہی بات ہوگی کہ پہلے مرنے والے کے مال سے اس کے مرنے کا جو سامان ہے اس کا انتظام کیا جائے گا, اس کے بعد جو قرض اس پر ہے وہ ادا کیا جائے گا, پھر اس کے بعد جو وصیت ہے وہ پوری کی جائے گی, اور آخر میں جو وراثت ہے وہ تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے, اور قرض میں بیوی کا مہر بھی آتا ہے, اگر مہر نہیں دیا تھا تو وہ بھی بطور قرض کے ادا کر دیا جائے گا شوہر کے مال سے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ مصعب بن عمیر کا صحابہ نے کیوں اتنا زیادہ یاد رکھا, کیونکہ مصعب بن عمیر کی کیا حالت تھی پہلے, کیسے تھے وہ, کس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, پورے مکہ میں کیا کوئی نوجوان ان کے جیسا لباس یا ان کی جیسی خوشبو یا ان کی جیسی سواری استعمال کرتا تھا بھلا؟ نہیں, بہت مالدار تھے, بہت ہی ناز و نام میں پلے تھے, یعنی والدین کا, والدین کی جائیداد تھی نا ساری, اسی پر سمجھے وہ اکتفا کیے ہوئے تھے, یعنی اسی کو استعمال کر رہے تھے. لیکن آپ دیکھیں اسلام کی خاطر کیسے سب کچھ, اپنا آرام عیش سب کچھ چھوڑ دیا, اپنی لگزریس لائف چھوڑ دی. ان کے لیے کہا جاتا ہے مکہ سے کپڑا نہیں بنتا تھا بلکہ باہر ملکوں سے ان کے لیے کپڑا آتا تھا. آپ سوچیں, اور جس راستے سے گزر جاتے وہاں سے خوشبو آتے رہتی تھی بہت دیر تک, لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے مصعب گزرے ہوں گے. لیکن دیکھیں اسلام نے کیسے ان کا سب کچھ چینج کر دیا اور کیسے قربانی پر ان کو آمادہ کر لیا. جنگ احد میں یہ شہید ہوئے تھے. اگر میت کے پاس ایک ہی کپڑا نکلے تو سیم عبد الرحمن بن عوف کی ہی حدیث ہے, ان کو روزہ تھا, ان کے سامنے کھانا رکھا گیا, اس وقت انہوں نے کہا کہ ہائے مصعب بن عمیر شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے, لیکن ان کے کفن کے لیے صرف ایک چادر میسر آ سکی, کہ اگر ان سے سر ڈھاکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھاکتے تو سر کھل جاتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا حمزہ بھی اسی طرح شہید ہوئے اور وہ بھی مجھ سے اچھے تھے. پھر ان کے بعد دنیا کی کشادگی ہمارے لیے خوب ہوئی, یا یہ فرمایا کہ دنیا ہمیں بہت دی گئی اور ہمیں تو اس کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں ہم کو مل گیا ہو. پھر اس طرح رونے لگے کہ کھانا بھی چھوڑ دیا. سبحان اللہ, کیسے تھے صحابہ آپ دیکھیں, دن بھر بھوکے تھے, اس کے بعد جیسے ہی صحابہ کا خیال آیا پھر کھانا بھی نہیں کھایا. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں آپ جانتے ہوں گے, بہت مالدار تھے اور رئیس التجار کا لقب ان کو حاصل ہوا تھا, یعنی سب سے بڑے تاجر. انتقال کے وقت بہت زیادہ دولت مال و دولت چھوڑا, لیکن اتنی مال و دولت ان کے پاس ان کے مرنے کے بعد بھی بچی تھی. لیکن آپ دیکھیں زندگی میں ان کا کیا معاملہ تھا, کہ غلے سے لدے ہوئے اونٹ کے بڑے بڑے قافلے کے قافلے وہ مسلمانوں کے لیے ڈونیٹ کر دیتے تھے. سبحان اللہ, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو کتنی فکر تھی, ان کو اس بات کا احساس تھا کہ ہمیں دنیا میں ہی نعمتیں نہ مل جائیں بلکہ ہم کو آخرت میں ملے اس کا اجر. آج ہمیں زیادہ فکر کس بات کی ہوتی ہے, کہاں مل جائے دنیا میں, ہے نا. بالکل پورا الٹ حال ہو گیا ہمارا اور ان کا. جب کفن کا کپڑا چھوٹا ہو کہ سر اور پاؤں دونوں ڈھک نہ سکے تو سر چھپا دیں اور پاؤں پر گھاس وغیرہ ڈال دیں, جیسے کہ مصعب بن عمیر کے ساتھ کیا گیا تھا کہ چادر کے سوا کوئی چیز نہ ملی, اور وہ بھی ایسی کہ سر چھپاتے تو پیر کھل جاتے اور اگر پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا. آخر یہ دیکھ کر رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو چھپا دیں اور پاؤں پر سبز گھاس, جو ازخر نامی گھاس ہوتی تھی, وہ ڈال دیں. تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے. بیان میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنا کفن خود تیار کیا اور آپ نے اس پر کسی طرح کا اعتراض نہیں فرمایا. اب دیکھیں کفن تیار کر کے رکھا جا سکتا ہے اپنے خود کے لیے، لیکن اس کفن کو زمزم میں بھگو کر رکھنا یہ سب سے بڑی بدعت ہوگی. اور آپ خود مجھے بتائیں کہ زمزم میں بھگونے سے جو کفن پہنا جائے گا، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی تخفیف ہوگی، عذاب میں کمی ہوگی؟ نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہر کوئی ایسے ہی کر لیتا کہ زمزم میں بھگو کر لا لیتا ہے حرام، اور خوب زندگی اپنی مرضی سے انجوائے کرتا، خوب گناہ کے کام کر لیتا، اور سوچتے کہ اچھا زمزم میں بھگویا ہوا احرام یا زمزم میں بھگویا ہوا کپڑا کفن کے طور پہ استعمال کر لیں گے اور سارے گناہ خود بخود معاف ہو جائیں گے. کہ اتنی آسانی سے مل جاتی ہے جنت اور مغفرت؟ نہیں. لیکن آپ اپنا کفن تیار کر کے رکھ سکتے ہیں. ہم سے عبداللہ بن مسلم قانبی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے اور ان سے ان کے باپ نے، ان سے سہل نے، کہ ایک عورت رسول اکرم کی خدمت میں آئی اور اس نے ایک بنی ہوئی حاشیہ دار چادر آپ کے لیے تحفتاً لائی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے، آپ دیکھیں کہ خود رسول اکرم کے زمانے میں بھی لوگ کس طرح سے آپ کی خدمت میں لگے رہتے تھے، کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی بنا کر لے کر آتا تھا. تو ہو سکتا اون سے بنی ہوئی ہو یا قریشیہ سے بنی ہوئی ہو جو بنی جاتی ہے چادر، وہ تحفتاً لائی تھی. سعد رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے پوچھا کہ تم جانتے ہو چادر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں شملہ. سہل نے کہا کہ ہاں شملہ. خیر اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اسے بنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنانے کے لیے لائی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا قبول کیا. آپ کو اس کی اس وقت ضرورت بھی تھی، پھر اسے ازار کے طور پر باندھ کر آپ باہر تشریف لائے. تو ایک صاحب عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی چادر ہے، یہ آپ مجھے پہنا دیجئے. لوگوں نے کہا کہ آپ نے مانگ کر کچھ اچھا نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی ضرورت کی وجہ سے پہنا تھا اور تم نے یہ مانگ لیا، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ آپ کسی کا سوال رد نہیں کرتے. عبد الرحمن بن عوف نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں نے اسے پہننے کے لیے آپ سے چادر نہیں مانگی تھی، بلکہ میں اسے اپنا کفن بناؤں گا. اور سہل نے کہا کہ وہی چادر ان کا کفن بنی. گویا عبد الرحمن بن عوف نے اپنا کفن اپنی زندگی میں تیار کر لیا تھا. تو اور لیکن صرف یہ رسول اکرم کی حد تک جائز ہے، یعنی رسول اکرم کے جسم کو لگا ہوا کپڑا ہی بطور تبرک کے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کتنے بھی بڑے اسکالر ہوں، کتنے بھی بڑے عالم ہوں، کتنے بھی بڑے کچھ بھی ہوں، ان کا کپڑا بطور تبرک کے آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ آپ کو عذاب سے نہیں بچائے گا. تو سبحان اللہ، عبد الرحمن بن عوف کی دور اندیشی دیکھیں، حالانکہ کتنے نیک کام وہ کرتے تھے اور اتنا انفاق کرنے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کتنی دولت اور جائیداد ان کے پاس بچی تھی باقی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے سے کم نہیں ہوتا کبھی بھی، بلکہ اور بڑھتا ہی جاتا ہے الحمدللہ. اور دوسری بات، ان کے پاس کمی نہیں تھی کسی چیز کی، لیکن انہوں نے رسول اکرم کی وہ چادر کیوں مانگی؟ کیونکہ آپ اس کو پہن چکے تھے اور اب وہ چاہ رہے تھے کہ وہ چادر آپ کے کفن میں بطور کفن کے استعمال ہو. تو یہ خلاف شریعت بات نہیں ہے اپنی زندگی میں اپنا کفن بنا کر رکھنا، ٹھیک ہے؟ عورت کا اپنے شوہر کے سوا اور کسی پر سوگ کرنا کیسا ہے؟ ہم سے مسدد بن مسرحت نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے بشر بن مفضل نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے سلمہ بن القمہ نے، اور ان سے محمد بن سیرین نے، کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا. انتقال کے تیسرے دن انہوں نے ایک قسم کی زرد خوشبو ہوتی ہے وہ منگوائی اور اسے اپنے بدن پر لگایا اور فرمایا کہ خاوند کے سوا کسی دوسرے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان کو کیا ضرورت تھی اس طرح سے خاص طور سے کرنے کی، لیکن وہ یہ بتانے کے لیے، کیونکہ ام عطیہ سے بھی بہت سارے لوگ سیکھنے کے لیے آتے تھے کیونکہ ان کو بھی بہت رسول اکرم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا تھا، ام عطیہ رضی اللہ عنہا کو. تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں 3 دن سے علاوہ کسی اور کے لیے سو کرنا، اس کے لیے منع کیا گیا ہے، جائز نہیں ہے ہمارے لیے. یعنی عورت کے شوہر کا انتقال ہو تب وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے گی، لیکن کسی اور کا انتقال ہو تو پھر وہ ایسا، یعنی 4 مہینے 10 دن کیا، بلکہ وہ انہوں نے 30 دن ہی اپنے اوپر خوشبو لگا لی تھی یہ بتانے کے لیے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بتانا مقصد ہے کہ مجھے اب غم نہیں منانا چاہیے. تو کوئی عورت، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم سے سنا تھا کہ کوئی عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے سوا کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے اور شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن کرے. تو مجھے اس وقت اس خوشبو کے استعمال کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ لوگوں کو بتانے کے لیے انہوں نے نکالی تھی خوشبو اور لگائی تھی اسپیشلی. اب دیکھیں ہمارے یہاں پر کیسی باتیں مشہور ہیں، عدت کے تعلق سے، یا اگر کوئی بیوہ خاتون نے عدت کے دوران نیا لباس یا صاف ستھرا اچھا لباس پہنا جو کہ بالکل شوخ نہ ہو یا زیورات نہ پہنے، تو کیا یہ اس کے لیے گناہ کا باعث ہوگا؟ نہیں۔ کہاں لکھا ہے کہ وہ بیوہ عورت سفید کپڑے پہنے؟ لیکن ہمارے یہاں پر ایسا یہ ذہن میں بھر دیا گیا ہے کہ وہ ذہن سے بات ہی نہیں نکلتی کہ بس اب اگر کوئی بیوہ ہو گئی ہو عورت تو وہ سفید ہی کپڑا پہنے، اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہ پہنے، اور اس کی زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے، نہ وہ جیولری پہن سکتی ہے، نہ چوڑیاں پہن سکتی ہے، نہ مہندی لگا سکتی ہے۔ بھلا آپ مجھے بتائیں کہ مہندی لگانے میں کیا حرج ہے؟ جی نہیں، بوڑھوں کو بھی عدت کرنا ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ بوڑھے عدت نہ کریں؟ بالکل بوڑھوں کو بھی عدت کرنا ہے۔ ہاں، اگر کسی دوسری کنٹری میں انتقال ہوا تھا ہسبینڈ کا اور وہاں پر کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو اپنی کنٹری واپس آ سکتی ہے بیوہ عورت، اور پھر وہیں کہیں کسی ایک کے گھر میں وہ اپنا عدت کا پیریڈ گزارے گی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہے کہ صرف بیوی اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ جو بھی میتیں ہوں گی اس پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم کسی کے گھر گئے تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ ان کے یہاں بینک کی جاب ہے یا نہیں ہے، یا وہ سود کا کھانا کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، حلال ہے کہ حرام ہے؟ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر میں گئے تھے تو آپ کو یہودی عورت نے گوشت کھلایا تھا، اور یہودیوں کے بارے میں ہم سب جانتے کہ پکا وہ سود لیتے تھے، لیکن کیا رسول اکرم نے پہلے پوچھا کہ اچھا تم لوگ سود لیتے ہو یا نہیں لیتے، تبھی اس کے بعد ہی میں کھانا کھاؤں گا؟ آپ نے کھا لیا اور چکھ بھی لیا وہ گوشت، اور اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ تو لیکن کیا رسول اکرم نے پوچھا کہ تم جو ہے ناجائز کاروبار کرتے ہو کہ جائز کاروبار کرتے ہو؟ آپ نے بغیر پوچھے کھانا کھا لیا وہ، ہے نا؟ تو یہی تو چیز ہے کہ نہیں، آپ جب اس طرح سے کرتے تو آپ جو ہے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں اور دین کو بھی مشکل بنا دیتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہو گئی۔ آپ جب بلڈ لے رہے ہیں تو یہ تو ایک جان بچانے کا کام ہے نا، اس وقت تھوڑی دیکھا جائے گا کہ جان بچانے کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس وقت تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے جان بچانے کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، تو میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں، اور سوگ منانے میں مطلب یہ نہیں کہ آپ بلیک کپڑا پہنیں گے یا آپ روئیں گے دھوئیں گے ہی، سوگ منانے سے مطلب کہ آپ جو ایک جائز آپ کا وہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مرنے والوں پر جو قریبی رشتہ دار ہے آپ کے، آپ ایک افسردہ ہو جاتے ہیں نا، ایک تھوڑا سا آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو گئے ہیں، تو لہٰذا آپ ویسا افسوس میں تو رہ سکتے ہیں لیکن زبان سے کوئی جملہ نہیں کہہ سکتے۔ اور شوہر کے انتقال پر بیوی کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، اور اس عدت کے دوران وہ زینت اختیار نہیں کرے گی۔ ایون جو سونے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ایک سونے کی چین اور لاکٹ گلے میں پڑا رہے تو کیا حرج ہے، کان میں بندے پڑے رہے تو کیا حرج ہے، ہاتھوں میں جو سونے کی چوڑیاں تھیں وہ پڑی رہے تو کیا حرج ہے؟ تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں اصل میں، اور عدت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ انہیں قرآن میں ڈائریکٹ یہ حکم ہے، لہٰذا آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، اور حدیث میں بھی واضح حکم موجود ہے۔ اور عورت گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی، اس کو اپنے شوہر کے گھر پر ہی عدت گزارنی ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہے کہ جیسے کوئی اس کا وہاں محرم نہ ہو، یا کوئی اس کے بچے وہاں نہ رہتے ہیں اور وہ اکیلی بوڑھی ہو عورت ہو اور اس کو دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہ ہو، تو اس صورت میں کوئی ایسی جگہ جا کر رہ سکتی ہے جہاں اس کے محرم ہو، اور پھر اگر وہ اس کو کہیں ہاسپٹل وغیرہ جانا بھی پڑے تو وہ رات میں مغرب سے پہلے گھر آ جائے، مجبوری میں جانا ہو تو، کیونکہ کچھ لوگ اجازت مانگتے کہ اچھا بھائی ہم کو درس میں جانے کی اجازت دے دیجیے، ہم جا سکتے ہیں کیا؟ کچھ لوگ کہتے کہ اچھا ہمارے یہاں فلاں رشتے دار کی شادی ہے، ہمارے بغیر شادی ہو ہی نہیں سکتی، ہم شادی میں جانا چاہتے، تو پھر یہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا حکم کہاں گیا؟ تو جو حکم ہے اس کو فالو کیا جائے۔ قبروں کی زیارت کرنا، حدیث 1283، ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے، اور ان سے ثابت نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت پر ہوا جو قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ وہ بولی جاؤ جی پرے ہٹو، یعنی دور ہٹو، یہ مصیبت تم پر پڑی ہوتی تو پتہ چلتا۔ لا حول ولا قوۃ الا بالله، خواتین ایسا ہی کرتی ہیں نا اکثر۔ وہ آپ کو پہچان نہ سکی تھی، پھر جب لوگوں نے بتایا تو وہ رسول اکرم کے پاس گھبرا کر گئی اور کہا کہ وہاں سے کوئی دربان نہ ملا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچان نہ سکی تھی، معاف فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا صبر تو جب صدمہ شروع ہو اس وقت کرنا چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے، تو ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ قبر کی زیارت سے رسول اکرم نے پہلے منع کیا تھا لیکن اب کر سکتے ہو آپ نے فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں اسلام میں ممانعت تھی، اس کے بعد میں اس کی اجازت مل گئی۔ ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قبروں پر جایا کر اس سے موت کی یاد آتی ہے، یعنی اس سے آدمی کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرتی ہیں، یعنی زوارات کا لفظ آیا ہے، یا ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو رات دن قبروں پر پھرتی رہتی ہیں اور اپنے گھر کا اور شوہر کا خیال نہیں کرتی۔ تو جو مطلق یعنی جیسے مثال کے طور پہ نہیں, بالکل ایسا بھی نہیں کہ حکم ہے کہ جاؤ اور زیارت ہی کرو قبروں کی, اور یہ بھی نہیں کہ جاؤ ہی نہ بالکل قبروں پر. ٹھیک ہے, دونوں کے درمیان میں ایک اعتدال کی راہ ہم کو بتائی گئی ہے کہ مرد جائیں گے کثرت سے قبرستان, کیونکہ ان کو دفن کرنے کے لیے جانا ہی ہوتا ہے وہاں پر. عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں تھی, لیکن اگر کبھی ان کو صبر نہ آ رہا ہو تو وہ قبرستان جا سکتی تھی, لیکن یہ کہ اپنے دل کو سکون پانے کے لیے, کہ ان کو یقین آ جائے کہ ہاں ہمارے فلاں کا انتقال ہو چکا ہے, وہ قبر میں دفن ہے, واپس نہیں آ سکتے. لیکن زوارات نہ ہوں, ایسی عورتوں پر جو کثرت سے زیارت کرتی ہوں قبروں کی, ان کے اوپر لعنت ہے. اور کچھ عورتیں وہاں جا کر جزا فضا بھی کرنے لگتی ہیں یا سنت کے خلاف امور کرنے لگتی ہیں, لہٰذا اسی کی وجہ سے عورتوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ قبرستان نہ جائیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ آج کل کی عورتوں کو دیکھ کر, ان کی حالت کو دیکھ کر یا ان کی عادات کو دیکھ کر, وہ کہتے ہیں کہ بالکل عورتوں نے قبروں پر نہیں جانا چاہیے. لیکن حدیث سے ہمیں ثابت ہے کہ ٹھیک ہے کبھی کبھار کوئی ایسی عورت ادھر نکل گئی یا دیکھنے چلی گئی تو کوئی حرج تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہاں جا کر قبروں پر دعائیں مانگنا, وسیلہ تلاش کرنا, قبر پرستی کرنا, قبروں پر پھول اور چادر چڑھانا یا وہاں شیرنی تقسیم کرنا, یہ سب پھر بدعت اور خرافات میں آ جائے گا. تمام کے تمام یہ سارے کام جائز نہیں ہے جو آج کل قبرستانوں میں ہوتے ہیں یا مزاروں پر ہوتے ہیں, تو یہ شرک کی علامت ہے اور شرک معاف نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میت پر اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے, یعنی جب رونا ماتم کرنا میت کے خاندان کی رسم ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں فرمایا کہ اپنے نفس کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ, یعنی ان کو برے کاموں سے منع کرو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور اگر یہ رونا پیٹنا اس کے خاندان کی رسم نہ ہو اور پھر اچانک کوئی اس پر رونے لگے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا دلیل لینا اس آیت سے صحیح ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کو بلائے تو وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور بغیر نوحہ چلائے پیٹے رونا درست ہے. اور اس اکرم کا یہ فرمانا کہ دنیا میں جب کوئی ناحق خون ہوتا ہے تو آدم کے پہلے بیٹے قابیل پر اس خون کا کچھ وبال پڑتا ہے, کیونکہ ناحق خون کی بنا سب سے پہلے اسی نے ڈالی تھی, بنیاد اسی نے رکھی تھی. تو الحمدللہ ایکچولی دو حدیثوں میں کنٹروڈکشن پیدا ہو رہا تھا بظاہر ہمارے سمجھنے میں, اور جن لوگوں نے حدیث کی اہمیت اور ضرورت پڑھی ہوگی وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس میں امام بخاری نے بہت ہی اچھے طریقے سے تطبیق دی ہے, تطبیق دینا کہتے ہیں اس کو, کہ دو حدیثیں بظاہر جو آپس میں کنٹروڈکٹ ہم کو دکھائی دے رہی ہیں یا لگ رہی ہیں, اس میں کیسے مطابقت پیدا کی جائے, تو یہ اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے. کیونکہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ میت کو اس کے مرنے والے میت کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے, اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ نہیں, بھلا گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب کیسے ہوگا, کیونکہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہے. تو امام بخاری نے پھر یہاں پر اس حدیث کو اس طرح سے بہترین طریقے سے الحمدللہ پیش کیا ہے, اس کو سمجھایا ہے. مرنے والے نے اپنے گھر والوں کی تربیت کی تھی اور ان کو صحیح اور غلط بتا دیا تھا, اب اس کے بعد وہ نوحہ کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, روتے ہیں, پیٹتے ہیں, چلاتے ہیں, جو بھی کچھ کرتے ہیں, تو اب مرنے والے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنی طرف سے سمجھا چکا تھا. اب اگر مرنے والے نے اپنے گھر والوں کی تربیت نہیں کی اور اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, اور اس کی وجہ سے اس کے گھر والے اس کے میت پر اس کے مرنے پر روتے پیٹتے چلاتے ہیں, نوحہ کرتے ہیں, تو پھر اس وجہ سے ہو سکتا ہے وہ میت کو بھی عذاب ہو رہا ہو. ٹھیک ہے, اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ مرنے والے کو عذاب نہیں ہوتا گھر کے رونے والوں سے, لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ خاموشی سے رونا بالکل جائز ہے, یہ نیچرل چیز ہے, لیکن بیان کر کے رونا, بین کرنا جس کو ہم کہیں گے, نوحہ کرنا, گال پیٹنا, ران پیٹنا یا سینہ پھاڑنا, سینہ کو بھی کرنا, ہائے چلے گئے کیسا کرے, ہم کو چھوڑ کر چلے گئے, ہائے ہم کیا کریں گے, مطلب بہت عجیب طرح کے لوگوں کے الفاظ ہوتے ہیں, تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. ہم سے عبداللہ محمد بن مقاتل نے بیان کرنے کہا کہ ہمیں امام عبداللہ بن مبارک نے خبر دی, کہا کہ ہم کو عاصم بن سلیمان نے خبر دینے, ابو عثمان عبد الرحمان نہادی نے کہا کہ مجھ سے اسامہ بن زید نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی زینب نے آپ کو اطلاع کرائی کہ میرا ایک لڑکا مرنے کے قریب ہے, اس لیے آپ تشریف لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہلوایا اور کہلوایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا سارا مال ہے, جو لے لیا وہ اسی کا تھا اور جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا تھا, اور ہر چیز اس کی بارگاہ سے وقت مقررہ پر ہی واقع ہوتی ہے, اس پہ صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو. پھر زینب نے قسم دے کر اپنے یہاں بلوا بھیجا. اب رسول اکرم جانے کے لیے اٹھے, آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور بہت سے دوسرے صحابہ بھی تھے۔ بچے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، جس کی جان کنی کا عالم تھا، یعنی بالکل جان جانے کے قریب تھی۔ ابو عثمان نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اسامہ نے فرمایا کہ جیسے پرانا مشکیزہ ہوتا ہے اور پانی کے ٹکرانے کے اندر سے آواز آتی ہے، اسی طرح جانکنی کے وقت بچے کے حلق سے آواز آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر رسول اکرم کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ سعد بول اٹھے کہ یا رسول اللہ، یہ رونا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جسے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان رحم دل بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس مسئلے میں دراصل عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر کا مشہور اختلاف تھا کہ میت پر اس کے گھر والوں کے نوحہ کی وجہ سے عذاب ہوگا یا نہیں۔ تو امام بخاری نے اس باب میں اسی اختلاف پر یہ طویل وہ بحث لائے ہیں، جس میں حدیث اور صحابہ کے اقوال اور آثار بھی لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عائشہ رضی کا خیال تھا کہ میت پر اس کے گھر والوں کے رونے سے نوحے سے عذاب نہیں ہوتا، کیونکہ ہر شخص صرف اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اور قرآن میں خود ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اس لیے نوحے کی وجہ سے جس گناہ کے مرتکب مردے کے گھر والے ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری مردے پر کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ لیکن ابن عمر کے پیش نظر یہ حدیث تھی، میت پر اس کے گھر والوں کے نوحے سے عذاب ہوتا ہے۔ حدیث بہت ہی صاف اور واضح ہے۔ تو اب یہاں پر قرآن میں ایک عام حکم ہے سمجھے، اور یہاں پر خاص بات ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو اس طرح سے بیان کرتی تھی کہ ابن عمر سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، رسول اکرم کا ارشاد ایک خاص واقعے سے تعلق رکھتا تھا، کسی یہودی عورت کا انتقال ہو گیا تھا، اس پر اصل عذاب کفر کی وجہ سے ہو رہا تھا، مزید اضافہ گھر والوں کے نوحے نے بھی کر دیا تھا کہ وہ اس کے یعنی ماتم کر رہے تھے، اور خلاف واقع نیکیوں کو اس کی طرف منسوب کر رہے تھے، یعنی جو نیکیوں اس نے نہیں بھی کی تھی اس کی طرف منسوب کر رہے تھے۔ اس لیے رسول اکرم نے اس موقع پر جو کچھ فرمایا وہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں تھا، لیکن علماء نے ابن عمر کے خلاف حضرت عائشہ کے اس استدلال کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف ابن عمر کی حدیث کو بھی ہر حال میں نافذ نہیں کیا، بلکہ اس کی نوک پلک دوسرے شرعی اصول کی بنا پر ایک طرح سے سنوار دی، درست کر دی ہے، اور پھر اسے ایک اصول کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری نے اس کو بہت اچھی اس کی توجیہ پیش کی ہے کہ ایک شخص اگر جو اپنے گھر کا نگران ہے، اصل میں اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو کتاب اور سنت کی تعلیم دے، کیونکہ جو رائی ہوتا ہے، یعنی ہر کوئی کلکم رائی و کلکم مسئولہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، اور ہر ایک سے اس کی رائیت کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ تو لہٰذا گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی، اپنے بیوی بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کو صحیح بات بتائیں، تاکہ ان کے مرنے کے بعد وہ کوئی ایسے خلاف شریعت کام نہ کریں جس سے مرنے والے کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اندیشہ ہے۔ تو یہ بات تھی، اور الحمدللہ یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اگلی احادیث ہم اگلی کلاس میں شروع کریں گے۔ ابھی آپ لوگوں کے کوئی سوال ہے تو کر لیجیے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی کلاس ختم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔